جانے مسائل دو لما سے پوچھے یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل اس سلسلے کی برکت سے بہت سارے مسائل ہم سیکھتے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ سلسلہ دیکھیں، اس کے اہم مدنی پھول تحریر کریں، انشاءاللہ عزوجل بہت سارا علم آپ کو گھر بیٹھے حاصل ہوگا۔ آئیے آپ کی کالز ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔
مچھر کے پانی کا استعمال پوچھ رہا تھا کہ مچھر سے پانی نکال کے گاڑی دھونا، سبزی میں ڈالنا، اس کا مسئلہ بتا دیں، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دکان ہے، میری مالیت ہے 50 لاکھ روپے کی، میں اس کو کسی بھائی سے، کسی رشتے دار سے 20 لاکھ روپے ادھارا لے رہا ہوں۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں 20,000 روپیہ دکان کا کرایہ آتا ہے، یہ آپ لیتے رہنا جب تک میں آپ کا 20 لاکھ روپے واپس نہ کروں، تو اس طرح یہ جائز ہے؟ سود میں تو نہیں آئے گا یہ؟
جی حضور، کیا ارشاد فرمائیے مسجد کے پانی کا استعمال؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کے پانی کا جو استعمال انہوں نے بتایا ہے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ اس سے اپنی گاڑیوں کو دھونا، اپنی سبزی میں پانی ڈالنا، بالکل بھی اس کی شرعاً اجازت نہیں، ناجائز و حرام ہے، اور اس سے توبہ کرنا اور بچنا ان کے اوپر لازم ہے۔
ٹھیک ہے۔
اور جو دوسری بات انہوں نے پوچھی، یہ دوسرا سوال جو کیا انہوں نے کہ 50 لاکھ کی دکان ہے اور 20 لاکھ کسی سے ادھار لے رہے ہیں اور یہ دکان کرائے پر چلتی ہوگی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک پیسہ واپس نہیں کرتا اس وقت تک 20 لاکھ روپے جو ہے 20,000 روپے یہ کرائے پر لیتے رہیں گے، تو یہ سیدھا سیدھا سود ہے۔
ٹھیک ہے۔
کل قرض جر منفعتا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض کے جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے، تو یہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ قرض کے اوپر نفع ہے کہ انہوں نے 20 لاکھ روپے دیا ہوا ہے اور وہ 20,000 روپے کرائے کا اٹھائے گا، اس سے نفع اٹھاتا رہے گا اور یہ قرض ان کے پاس رہے گا، جب 20 لاکھ روپے واپس کریں گے تو وہ 20,000 لینا چھوڑے گا، تو یہ قرض کے اوپر نفع لینا ہے، اور قرض کے اوپر جو نفع لیا جائے وہ سود ہوا کرتا ہے، تو اس طرح دینا جو ہے وہ، اس طرح قرض لینا، یہ ناجائز و حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔
جی اگلی کون؟
میں واکینڈ سے محمد ندیم بات کر رہا ہوں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد محترم نے مجھے کچھ رقم ادھار کے طور پہ، میں نے قرض کے طور پہ لیا ان سے، اور اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا، تو اب میں اس رقم کو کس طریقے سے کیا کروں؟
جی کیا فرمائیں؟
یہ رقم جو انہوں نے قرض لی ہے، یہ والد صاحب کے ترکے میں آئے گی، یعنی والد صاحب کا جو مال وغیرہ ہے، ویسے ہی جو بچا ہوا ان کے پاس، وہ یہ رقم اسی کے اندر شامل ہوگی، تو جو جتنا حصہ ان کا بنتا ہے اتنا حصہ ان کا بنے گا، باقی جو دیگر ورثہ کا ہے وہ حصہ ان کو ملے گا، تو یہ ہمارے ساتھ کی جتنی جائیداد ہے اس کے اندر یہ رقم شامل کر کے ترکہ جب تقسیم ہو تو اس کے اندر یہ رقم دے دیں۔ ابھی دینا ہوگا، ایسا نہیں کہ انتظار کریں، کیونکہ اگر بھائی وغیرہ، بہن وغیرہ ان کو پتا نہیں ہے تو بتا دیں اور وہ رقم جو ہے وہ دے دیں۔
ٹھیک ہے۔ جی اگلی کال۔
میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن مجید کے ورق وغیرہ شہید ہوتے ہیں، انہوں کو نہروں میں بہانا چاہیے کہ نہیں؟
کیا فرماتے ہیں قرآن مجید؟
اصل میں دیکھیں، اصل تو یہی ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے اوراق وغیرہ شہید ہو جائیں، قرآن پاک شہید ہو گیا، تو اب اس کو تعظیم کے ساتھ دفنانا یا سمندر کے اندر ٹھنڈا کروانا، یہ ضروری ہے. یعنی دفنانے کی صورت تو یہ کہ اگر کوئی جگہ آپ کے پاس ایسی ہے گھر کے اندر جیسے ڈون ہے تو اس میں کوئی گڑا بنا لیں بڑا,
صحیح,
اور اس کے اندر یہ جتنے بھی اوراق ہیں وہ ڈال دیا کریں اور اوپر تختہ لگا دیں, تو یہ بند ہو جائے گا تو کچھ عرصے میں زمین اس کو نگل لے گی. تو اس طریقے سے تعظیم کے طریقے سے کسی مقام پر ایسے کہ جہاں پاؤں نہ پڑے وہاں اس طرح کا گڑا بنا لیں اور اس کے اوپر تختے وغیرہ رکھ دیا کریں. دوسری بات کہ پانی میں ٹھنڈا کروانا, اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت سارے کام اچھے کرتے ہیں لیکن اس میں کوتاہیاں کرتے ہیں, تو اب یہ پانی کے اندر کوئی بھی جو مقدس اوراق وغیرہ یا قرآن پاک وغیرہ شہید ہو جاتے ہیں تو ٹھنڈے کرواتے ہیں, نیت اچھی ہوتی ہے لیکن اس میں تھوڑی سستی کوتاہی کرنے کی وجہ سے بے ادبی کا بہت سارا ہمارے یہاں سامان ہو رہا ہوتا ہے. کہ بسا اوقات کنارے کے پاس ہی, سمندر کے کنارے کے پاس ہی اس کو ڈال دیتے ہیں پانی کے اندر, تو نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ پانی اس کو بہاتا ہوا کنارے پر لے آتا ہے اور بسا اوقات بڑے دل خراش منظر ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر دل دکھتا ہے کہ یہ کیا, یعنی جس چیز کی تعظیم کے لیے کوشش کی تھی الٹا اس کی بے ادبی اور توہین ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ اگر پانی میں ڈالنا چاہتے ہیں تو کسی ایسے مقام پہ ڈالیں, اگر دریا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو گہرائی کے اندر وہ چلا جائے, پانی کے اندر چلا جائے. اس کا طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ بورے کے اندر آپ نے ڈال لیا مقدس اوراق جتنے بھی ہیں اور اس میں پتھر رکھ دیے اور ساتھ ہی سوراخ اس میں کر دیے, تو اس سے یہ ہوگا کہ نیچے اندر چلے جائے گا گہرائی کے اندر. ورنہ ہوتا ہی کہ ڈال دیتے ہیں تو پانی کے اوپر تیرتا ہوا واپس کنارے پر آ جاتا ہے اور جو مقصد ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا. تو اس لیے اس بات کی احتیاط کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا کام بھی ہوگا اور اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا.
حدیث شریف کے ناظرین, الحمدللہ یہ سب وجل دعوت اسلامی کم و بیش 104 شعبہ جات میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے, اس میں ایک شعبہ تحفظ مقدس اوراق بھی بنایا گیا ہے. تو اگر آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی اس طرح کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم اس طرح مطلب یہ کام کریں, تو آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں, اس طرح آپ ایک تنظیمی سسٹم میں بھی آ جائیں گے اور پھر الحمدللہ دعوت اسلامی جو بھی کام کرتی ہے اس میں ظاہر شریعت کو ملحوظ رکھتی ہے اور بڑے اچھے انداز میں ان کام کو کیا جاتا ہے. تو یوں آپ کا ایک ثواب کا کام بھی ہو جائے گا. اور جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ کام اپنے طور پر کرتے تو ہیں لیکن جو اس کا اختتام ہوتا ہے اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ مزید بے ادبی والا معاملہ ہو جاتا ہے, تو انشاءاللہ ظاہر اس کے اندر باقاعدہ ایک جہاز یا ایک بڑی کشتی جو ہوتی ہے لانچ وغیرہ اس کو کہتے ہیں, وہ کافی دور تک 20 سمندر کے لیں وہاں جا کر پھر یہ سارا سلسلہ کیا جاتا ہے تاکہ یہ کنارے پر نہ آئے, ورنہ کنارے پہ آنے سے جو بے ادبی ہوتی ہیں واقعی بڑے دل خراش واقعات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سارے کام اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی اگلی کال لیں گے.
میں محمد دنی بتاری ملیر کوکرا پار سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ جو واقعہ کربلا نما ہوا ہے اس کے کتنے عرصے کے بعد یہ کتابوں میں جو ہے واقعہ لکھا گیا ہے, یہ اگر رہنمائی فرمائیں تو مہربانی ہوگی.
جی حضور, کیا ارشاد فرمائیں گے واقعہ کربلا؟
دیکھیں واقعہ کربلا تو سن 61 سن ہجری میں پیش آیا اور جو یہ دل دہلا دینے والا واقعہ تھا, دل دکھانے والا واقعہ تھا, اس کے کئی آنکھوں دیکھے جو ہے وہ گواہ موجود رہے. خود امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رہے اور جو اہل بیت اطہار کی عفت مآب خواتین تھیں,
جی جی,
تو انہوں نے یہ مناظر دیکھے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اور دیگر افراد کا بھی دیکھنا جو ہے وہ ثابت ہے اور بعض جو ہے وہ اس میں تائب ہوئے, ان کے ذریعے سے بھی یہ باتیں آگے پہنچی. تو اصل میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ, صحابہ کرام علیہم رضوان کے آپس کی باتیں, یہ قدیم سے لکھی جا رہی ہیں. حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہی آپ علیہ السلام کی حدیثیں تو لکھی جاتی تھیں, لیکن باقاعدہ ان کو مدون کرنے کا جو سلسلہ ہوا وہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا, اور تمام کی تمام احادیث طیبہ کو یہ جمع کیا جانے لگا امام زہری اور دیگر حضرات جو ہیں انہوں نے شروع کیا. تو اسی طرح جو صحابہ اکرام علیہم رضوان کے فتاوی تھے, ان کے آثار, یعنی ان کی باتیں, ان کے اقوال, ان کے افعال, ان کو بھی مدون کیا جانے لگا, لکھا جانے لگا. تو اس وقت ہی یہ تمام جو ہے وہ واقعات کو جو پہلے پیش آ چکے تھے وہ بھی سلسلہ تو چل رہا, تراویوں کے ذریعے آگے سے آگے باتیں جا رہی تھیں, تو اس میں جو باتیں تھیں وہ پھر اسی دوران جو ہے وہ لکھی گئیں, یا کچھ عرصے کے بعد جب تاریخ کی کتابیں لکھی گئیں تو ان تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ باتیں بھی ذکر کی گئی ہیں.
مدی چلے کے ناظرین, آئیے کچھ ایسے میں سم شامل سلسلہ کرتے ہیں. اسلامی بہنوں کی طرف سے سوال یہ ہے کہ دوپٹہ فولڈ کر کر کیا نماز پڑھ سکتی ہیں اور اونچی آواز سے قرات کر سکتی؟
دیکھیے, کپڑے کو فولڈ کرنا یہ تو ممنوع ہے, تب اگر اس کو اس طریقے سے فولڈ کیا ہے کہ جو عام طور پہ ہوتا نہیں ہے فولڈ, یعنی ایک تو معتاد طریقہ ہوتا ہے کہ جس میں فولڈ کیا جاتا ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ غیر معتاد طریقہ جس میں عام طور پہ فولڈ اس طرح کیا نہیں جاتا, تو اس کو اگر اس طریقے سے فولڈ کرتی ہیں جیسے فولڈ ہوتا نہیں ہے, یعنی خود ایک تو ہوتا ہے جیسے ہمارا سویٹر مڑا ہوا ہوتا ہے بسا اوقات, تو یہ مڑا ہوا ایک جو ہے وہ معتاد کے اندر شامل ہے, تو اس سے تو نماز ہو جاتی ہے. لیکن اب یہ جو دوپٹہ ہے اس کو انہوں نے اگر ایسے انداز میں موڑا ہے
کہ موڑا نہیں جاتا,
موڑا نہیں جاتا, تو پھر اس طرح نہیں موڑا ہوا نہیں ہوتا, خود ہی موڑا ہوا نہیں ہوتا, اس کی حیثیت ایسی نہیں ہوتی, تو پھر اس صورت میں تو نماز مکروہ ہوگی ان کی, اس سے گریز کرنا یہ ضروری ہوگا. اور تلاوت جو یہ بلند آواز سے کر رہی ہیں تو اس میں عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی آواز اتنی ہی ہونی چاہیے کہ اس کے کانوں تک اس کی آواز پہنچے, اور بالخصوص اگر وہاں پہ کوئی غیر محرم موجود ہے یا کسی اور کے گھر پر نماز پڑھ رہی ہیں یا کسی ایسے پبلک والے مقام پہ نماز پڑھ رہی ہے, تو اس پر تو لازم ہوگا کہ وہ آہستہ آواز میں قرآت کرے گی تاکہ کسی غیر محرم تک اس کی آواز نہ پہنچے.
ٹھیک, جی اگلی کال لیں گے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض کتابوں کے اندر اس طرح کے سوال جواب لکھے ہوتے ہیں کہ اللہ کہاں رہتا ہے, پھر آگے اس کا جواب جو ہے کیوں لکھا جاتا ہے, جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ رہتا ہے, تو ایسا جملہ کہنا کیسا, اور اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں کہ جب اس طرح کا سوال ہو تو ہمیں کون سے الفاظ کہنے چاہیے, کون سے جملے کہنے چاہیے؟
بچوں کو سکھایا بھی جاتا ہے بعض اوقات اللہ کہاں ہے, نعوذ باللہ, اشارہ کر کے اوپر کی طرف اس طرح کر کے, کیا فرماتے ہیں؟
اصل میں دیکھیں, پہلی بات تو جو ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے اسلامی عقیدہ, وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جگہ سے پاک ہے,
بے شک,
اس لیے کہ جو کسی جگہ میں ہوگا یا تو اس جگہ کے برابر ہوگا یا اس جگہ سے چھوٹا ہی ہوگا,
صحیح,
کیونکہ وہ بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں کرسی پر, تو کرسی نے مجھے گھیرے کے اندر لیا ہوا ہے اپنے, ٹھیک ہے نا, تو اگر میں کہیں سماؤں گا اس مکان کے اندر سمایا ہوا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ یا تو میرے برابر ہے یا مجھ سے
چھوٹی
بڑھ کر
بڑی ہے,
بڑھ کر ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے, جو کسی مکان میں جو کسی جگہ میں ہوگا تو وہ جسم ہی ہوگا,
ٹھیک ہے,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مکان سے جگہ سے پاک ہے. ہمیں اس بارے میں حکم یہی کہ لا تتفکروا فی اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمیں غور و فکر نہیں کرنا, ہمیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عجائب ہیں, قدرتیں ہیں, اس کے اندر غور و فکر کرنا ہے, اس سے خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر ہے, اگر تو اس سے مراد کوئی یہ لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم و قدرت ہر جگہ پر ہے تو یہ کفر نہیں ہے,
صحیح,
لیکن عمومی طور پر جو عوام کا نظریہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے ہر جگہ پر, وہ ہر جگہ کو جانتا ہے, اس کی قدرت ہر جگہ پر ہے, یہ عام طور پر ذہن کے اندر نہیں ہوتا. عمومی طور پر مراد یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ تصور یہ ہوتا ہے کہ یہاں بھی اللہ, یہاں بھی اللہ, یہاں بھی اللہ,
رہنے کے حوالے سے
جگہ کے حوالے سے, تو یہ تو کفر ہے, اسے تو توبہ کرنا ضروری ہے. جیسے شہرک کے قریب ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, کہ ہم جو ہے وہ تمہاری شہرک سے بھی قریب ہیں, تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ نعوذ باللہ شہرک جو یہ رگ ہوتی ہے, بڑی رگ جس سے زندگی ہماری چل رہی ہے, تو اس سے قریب ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب کہ اس کو ہمارا علم ہے, یہ اس کا مطلب ہے, تو یہ نہیں مطلب کہ نعوذ باللہ کو اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو. اب رہا بچوں کو جو سکھانا چاہیے نا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں سکھانا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں بتانا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعامات ہمارے اوپر ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بچوں کے, خوف تو فی الحال فوری ڈالیں گے تو پھر بچہ سمجھ نہیں پائے گا, اس کے آہستہ آہستہ ان چیزوں کی اس کی تربیت کرنی چاہیے. اس طرح کے سوالات ہمارے ہونے ہی نہیں چاہیے. بچہ اگر سوال کرے بھی اللہ تعالیٰ کہاں ہے, تو اسے پھر ان چیزوں کی تعلیم دی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے پر اتنی نعمتیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر ایسے ایسے انعامات کیے ہوئے ہیں. اس انداز میں اس کی جب آپ بچے کی سمجھ کے مطابق اسے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی بیٹھتی چلی جائے گی.
ایک جملہ جو جیسے حدیث میں بھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو, نہیں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیکھنا ہے کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں, کأنک تراہ, حدیث میں ہے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے, یعنی تم اسے دیکھ رہے ہو, تو گویا کے یعنی اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر حقیقتاً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے. فإنه يراك, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو اس کا دیکھنا وہ جانتا ہے, آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے, اس کا سننا کانوں سے سننا نہیں ہے, نعوذ باللہ اس کے کوئی جسم کے اعضاء نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے, اس کا دیکھنا اس کا سننا وہ اس کا اپنا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی حقیقت کو جانتا ہے کہ کیا ہے.
ابھی چل کے ناظرین ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جب دو دوست مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, آپس سے گفتگو کرتے ہیں, ایک بیٹھک جب ان کی ہوا کرتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بھی کلام کرتے ہیں, انبیاء کی ذات کے حوالے سے بھی کلام کرتے ہیں, جنت اور دوزخ کے حوالے سے بھی کلام کرتے ہیں, فرشتوں کے حوالے سے بھی کلام کرتے ہیں, اور بعض اوقات ہنسی مذاق کے اندر وہ مذاق بھی اڑا دیتے ہیں اور عجیب و غریب کلمات کا استعمال کرتے ہیں, اور بعض اوقات وہ کلمات کفر بھی بن جاتے ہیں. تو اس حوالے سے بہت احتیاط کی جائے, اپنی زبان کو سنبھالا جائے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے, انبیاء کے حوالے سے, آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے, یا جنت اور دوزخ فرشتوں کے حوالے سے کلام کریں تو جتنا ہو سکے محتاط گفتگو کریں, کوئی ایسی بات کوئی ایسا جملہ ہمارے منہ سے نہ نکل جائے جو کلمات کفر ہو. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ ایک ہمارے ماحول کی برکت ہے کہ اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. جیسے ابھی اس سلسلے کی برکت سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ کلمات کفر بھی ہو سکتا ہے جو ڈیٹیل ابھی بیان کی گئی, لیکن ظاہر ہے جب دوست آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں کون رہنمائی دے گا اس بات کی کہ آپ نے جملہ جو بولا یہ کلمات کفر تھا اور وہ توبہ کر کے تائب ہو جائے, ظاہر اس طرح ہو نہیں پاتا. تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, ہمارا جو قیمتی سرمایہ ہے وہ ہمارا ایمان ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہمارے ایمان کو مطلب یہ خطرہ ہو, اور اللہ نہ کرے ایمان ہی ضائع ہو گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. جی اگلی کال لیں گے ہم.
جناب حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے, میں اوکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. دارالافتاء علیہ سنت کے سلسلے کے اندر یہ میرا سوال ہے, اگر شوہر یعنی عورت سے کہے کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ جس طرح مرضی فیشن کریں, تو کیا اس طرح اس کو اجازت مل جائے گی یا نہیں؟
جس طرح چاہے فیشن.
شوہر ہے, شوہر کوئی جو ہے وہ اسلام کو بنانے والا تو نہیں ہے نا, کوئی شارع تو نہیں ہے. شوہر کا حکم اگر ہے تو وہ ان چیزوں میں چلے گا جو جائز ہوں.
ٹھیک ہے,
تو اگر شوہر کہتا ہے کہ آپ فیشن کریں یعنی آپ میک اپ وغیرہ کریں, زینت اختیار کریں, تو اس میں شرعی حکم کو دیکھا جائے گا کہ شریعت مطہرہ عورت کو زینت اختیار کرنے کی اجازت دیتی ہے, جائز کہ جو جائز زینت ہے وہ کرے گی اور اپنے شوہر کے لیے کرے گی.
صحیح,
یہ نہیں کہ وہ ایک تو ایسا میک اپ کر رہی ہے, ایسی زینت اختیار کر رہی ہے کہ جو شرعاً جائز ہی نہیں ہے. مثلاً آئی برو بنوا لیتی ہے,
صحیح,
بلا وجہ خوبصورتی کے لیے بنا لیتی ہے, یا بال ایسے اور کٹوا لیتی ہے جو مردوں جیسے ہیں. کوئی بھی ایسا کام کرتی ہے کہ جو شرعاً جائز نہیں ہے فیشن اختیار کرنے کے لیے, زینت اختیار کرنے کے لیے, تو ظاہر ہے کہ اس کی شرعاً اجازت نہیں. اسی طرح خوب میک اپ کرتی ہے کہ غیر مردوں کو نعوذ باللہ اس پر نظر پڑے, تو یہ بھی جائز نہیں ہے. تو شوہر جو ہے وہ جو حکم دے گا جو کہے گا وہ شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر ہی مانا جائے گا, ایسا نہیں ہوگا کہ اس باہر سے کچھ کہتا ہے جو شریعت کے دائرے سے باہر نکلتا ہے تو اس کے حکم پر عمل کیا جائے گا, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کے حکم کو یہاں پر چھوڑا جائے گا. تو میک اپ کرے, زینت اختیار کرے, جائز چیزوں کے ساتھ اختیار کرے, اور اپنے شوہر کے لیے چار دیواری کے اندر کرے تو اس کو ثواب بھی ملے گا.
ٹھیک ہے. مدی شہر کے ناظرین جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں ہوتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ امام نے اگر جماعت سے پہلے سنت موقع ادا نہ کی تو جماعت کا کیا حکم ہوگا؟
یعنی جیسے مثلا ظہر ہی کی چار سنتیں ہوتی ہیں جو سنت موقع پہلے کی ہوتی ہیں, تو اگر اس نے ادا نہیں کیا, جو فجر کی دو سنتیں ہیں اسے ادا نہیں کیا, تو اس صورت میں فجر کا حکم تو بہت سخت ہے, اس میں تو حکم ہی اس کو یہ ہے کہ وہ پہلے دو سنتیں پڑھے گا, اس کے بعد اس نے فجر کی نماز پڑھانی ہے, کیونکہ فجر کی سنتیں اگر چھوٹ گئیں تو پھر اس کی بعد میں سورت طلوع ہو گیا تو اس کے 20 منٹ کے بعد جو ہے اس نے ادا کرنی, اس کے لیے بہتر ہے کہ اسے ادا کرے. تو فجر کی سنتوں میں بھی یہ حکم ہے کہ پہلے اس نے دو سنتیں ادا کرنی ہیں, اس کے بعد اس نے فجر کی نماز پڑھانی ہے. اسی طرح ظہر کی جو چار سنتیں ہیں قبلیہ, یہ سنت موقع تو ہیں, ساتھ ہی ساتھ اس اعتبار سے بھی سنت موقعہ ہیں کہ ان کو فرض سے پہلے پڑھنا ہے, یعنی ان کا وقت بھی جو ہے وہ فرض سے پہلے ہے. تو بلا وجہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے چھوڑے گا تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اگرچہ کہ یہاں پر فجر کی سنتوں کو کی طرح معاملہ نہیں ہے کہ چار فرض اس نے پڑھ لیے تو اس کے بعد جو ہے وہ نہ پڑھے, لیکن اس نے پڑھنے ہیں, زہر کی چار سنتیں تو وہ پڑھے گا. لیکن بہرحال اس کے بارے میں حکم یہی ہے کہ پہلے چار سنتیں پڑھے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرض کی ادائیگی کرے. عمومی طور پر آئمہ کے ساتھ یہ مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے جب وہ اینڈ ٹائم پر مسجد میں پہنچتے ہیں, نمازی موجود ہوتے ہیں, اب ایک دو منٹ باقی ہیں تو شرما شرمی کے اندر کہ اب میں پڑھنے لگوں گا تو دو تین منٹ اوپر ہو جائیں گے اور نمازی جو ہے وہ باتیں کریں گے, تو ایسے موقع پر ان کی جو ہے وہ اس کو شریعت مطہرہ کا لحاظ کرنا ہوگا اور چار سنتیں پہلے ادا کریں, اس کے بعد وہ فرض کی جماعت کروائیں. اور اسے چاہیے کہ پہلے سے ہی پہنچ جائے, اور عمومی طور پر پہنچ بھی جاتے ہوں گے مسئلہ کبھی کبھار کا ایسا ہوتا ہوگا, تو نمازیوں کو بھی اس میں جو ہے تعاون کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ ان کے جو فرائض ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا ہوں, تو پہلے چار سنتیں وہ پڑھیں پھر اس کے بعد وہ فرائض کی جماعت کروائیں.
سب جمعے کی نماز ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے جیسی فرض ختم ہوتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد نمازیوں کی نکل جاتی ہے مسجد سے. چلیں ہم حسن ظن رکھیں گے تو کس کس سے رکھیں گے, کیا فرمائیں گے؟ چار سنت یعنی بقیہ نماز پڑھنے کے حوالے سے سستی نظر آتی.
اس میں اصل میں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے, یعنی میں تو جب پڑھاتا ہوں جمعہ تو بعض اوقات میں نے یہ بیان بھی کیا کہ لوگ جو ہے ایک تو آتے آخر میں فرض کے ٹائم میں اور تاک کے جگہ تلاش کرتے ہیں کہ جہاں سے نکلنا آسان ہو, اور پتہ نہیں امام کا سلام بھی پورا پھیرنے کا انتظار کرتے ہیں یا نہیں کرتے, کہ دوسری طرف اس کا سلام بھی پورا پھرا یا نہیں پھرا, اور فوری اٹھ کے جو ہے وہ انہوں نے باہر جانا ہوتا ہے. تو ایسا جو ہے وہ بہت ہی ناپسندیدہ کام ہے. ہم اگرچہ کہ بدگمانی کسی کے ساتھ بھی نہیں کریں گے, ہو سکتا ہے کہ کوئی مجبور ہو, کسی کے ساتھ جو ہے وہ عذر ہو, اس وجہ سے وہ جا رہا ہے, لیکن ہر ایک سوچ لے کہ کیا واقعی اس کے ساتھ ایسا عذر ہے. یہ جو ہے وہ تابعین کے اقوال بھی موجود ہیں کہ مومن کی مثال مسجد کے اندر ایسے ہے قسمہ کی فلما, جیسا کہ پانی کے اندر مچھلی ہوا کرتی ہے, کہ اس کو جو سکون ملتا ہے وہ مسجد کے اندر ملتا ہے, جس طرح پانی کے اندر مچھلی کو سکون ملتا ہے, اور پانی سے باہر نکال دیا جب بے چین ہو جاتی ہے اور وقت آنے پر وہ مر جاتی ہے. تو اسی طرح انسان کا جو مومن ہے اس کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کا دل یہ مسجد کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے, اور مسجد میں اس کی مثال پانی کے اندر مچھلی کی طرح ہوا کرتی ہے. اور منافق کے بارے میں یہ کہا, اگرچہ کہ ہم کسی کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے منافقت کا صرف نشانی کی وجہ سے, یہ تک فرمایا امام ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ مثال اس کی ایسی ہے منافق کی مسجد کے اندر کہ گویا کہ کسی وحشی پرندے کو پنجرے کے اندر بند کر دیا جائے, جیسے کوا ہوتا ہے اس کو بند کر دے پنجرے کے اندر تو وہ چلا چلا کر ایسا مجبور کر دے گا کہ وہ کھولنا ہی پڑے گا اس کو. تو اسی طرح منافق کے بارے میں بیان کیا کہ اس کی مثال ایسی ہے, اس کو ایسی بے چینی ہوتی ہے کہ اس نے فوری طور پہ باہر نکلنا ہے. تو اس لیے ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے. حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرتا ہے. اب یہی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دو نفل نہیں پڑھ سکتے, دو سنتیں ادا نہیں کریں گے, مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں, وہیں مسجد کے باہر کھڑے ہو کے پندرہ بیس منٹ تک گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو خود سوچنا چاہیے کہ 20 منٹ ان کی گفتگو میں لگ سکتے ہیں تو 5 منٹ جو ہے وہ نوافل و سنتیں ادا کرنے میں بھی دیے جا سکتے ہیں.
جی اگلی کال لیں گے ہم سلسلے میں.
میرا یہ ایک کوشچن ہے کہ یہ جو کلیجی کے ساتھ پوٹا ہوتا ہے کیا پوٹا مکروہ ہے کھانا, اور یہ انڈے کا بھی بعض اوقات کہتے ہیں کہ انڈا کھانا بھی مکروہ ہے, تو اس کے بارے میں لہذا جاننا چاہ رہا تھا.
مرغی جو لیتے ہیں تو اس کے اندر
انڈا کھانا تو بہرحال کوئی صورت نہیں مکروہ ہو, انڈے کو کیوں مکروہ کہا جائے گا, سوائے یہ کہ کوئی اس کے اندر شرعی خرابی آ جائے تو ایک الگ بات ہے. باقی رہا پوٹا, تو یہ ہوتا مرغی کے اندر ہے, تو یہ پوٹا کھانا جائز ہے, اسے کھا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے جی اگلی کال.
میرا نام محمد مزمل خان ہے, ہند سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ قبرستان میں میت کو دفنانے کے بعد 40 قدم پر آنے پر بعض لوگ اذان کے کلمات پڑھتے ہیں, یہ پڑھنا کیسا ہے؟
جی حضور کیا فرمائیں, اذان کا غالباً کلمات پڑھتے ہیں
یعنی وہاں سے چلے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اذان کے کلمات پڑھتے ہیں تو یہ کوئی لکھا تو نہیں کہیں پر بھی
صحیح
کہ اس طرح ہوتا ہو. تسبیح پڑھتے ہوئے آئیں, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آئیں, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اذان کے کلمات بھی اگر کوئی پڑھتا ہوا آ رہا ہے تو اس میں صرف کلمات پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. باقاعدہ جیسے اذان دی جاتی ہے, جیسے قبر پہ اذان دی جاتی ہے,
جی جی,
تو پھر وہ اس طریقے سے چلتے چلتے نہ دی جائے, جو طریقے کار ہے اس کے مطابق ہی اذان
قبر پر دی جائے, جو
قبر پہ کھڑے ہو اس کے, یعنی قبر کے ساتھ کھڑے ہو کر دی جائے.
جی اگلی کال.
میں محمد حسان نظر کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ ایک ویب سائٹ ہے جس کے ہم پروڈکٹ سیل کرتے ہیں, مطلب پروموٹ کرتے ہیں, تو ہمیں کمیشن ملتا ہے, بروکری ٹائپ کا کام ہے, لیکن ان میں ایک شرط یہ ہے کہ اگر 3 مہینے کام نہیں کیا اور اکاؤنٹ میں جو پیسے ہوتے ہیں نا, کمپنی کا جو اکاؤنٹ بنا ہوتا ہے ہمارے لیے, اس میں اگر پیسے ہوئے تو 3 مہینے کام نہیں کیا تو اس میں سے $1 وہ کاٹ لیں گے. کیا شرط کے ہوتے ہوئے اس کمپنی کے ساتھ کام کرنا جائز ہوگا؟ یہ چیز جو ہے کمپنی کے سر ہی ہوگی نا, یہ تو انہوں نے شرط لگائی ہے. اس حوالے سے اشارہ فرمایا کام کرنا کمیشن لینا جائز ہوگا.
کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو بالکل واضح غلط ہے جو یہ خود بیان کر رہے ہیں, کس طریقے سے پیسے کٹ جاتے ہیں اگر کام نہیں کیا تو. یہ تو اس کے عدم جواز میں تو شبہ ہی نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی ٹرمز ہوتی ہیں, کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ کام جائز ہی نہیں ہوتا. اس لیے اگر کبھی ایسا کرنا ہو تو پہلے جو اس کے شرائط و ضوابط ہیں, جو بھی اس کی ٹرمز ہیں, کنڈیشنز ہیں, وہ دارالفتح کے اندر دکھا دیں اور بتا دیں کہ بھائی یہ شرائط اس کے اندر پائی جاتی ہیں, ضوابط اس کے اندر یہ موجود ہیں, یہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہیں یا نہیں. اگر ہیں تو پھر اس کے مطابق کام کرنے کی جواز کی صورت بنے گی, ورنہ اس کی اجازت نہیں ہوگی.
جی اگلی کون.
میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, غلام مرتضی رومی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم اگر کسی ٹائم کی وجہ سے بندہ لیٹ ہو جاتا ہے یا سو جاتا ہے, آنکھ نہیں کھلتی کسی بھی وجہ سے, چاشت کی نماز اور یہ اشراق کی نماز ہم دونوں ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے؟ اس ڈر کی وجہ سے کہ میں شاید ادا نہ کر پاؤں, مجھے ٹائم نہ ملے بعد میں, تو چلو میں ایک ہی ٹائم میں دونوں ادا کر لوں, اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟
اشراق چاشت کو ایک ساتھ پڑھنا,
اشراق و چاشت ایک ساتھ پڑھنے میں تو مسئلہ نہیں. اب یہ سونے کی بات کر رہے تھے تو شاید فجر کے بعد ہی سونے کی بات کر رہے تھے.
صحیح.
کہ سو جائیں گے تو پھر جس ٹائم اٹھیں گے اس میں وقت نہیں ملے گا. اشراق اور چاشت دونوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنے میں حرج نہیں ہے. جیسے ہی جو ہے وہ اشراق کا وقت ہوا, اس کے ساتھ ہی چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لی تو ہو جائیں گی. البتہ اس میں بہتر یہ ہے کہ اشراق تو جیسے ہی سورج طلوع ہو اس کے 20 منٹ کے بعد پڑھ لیں, لیکن جو چاشت تھے وہ اس وقت پڑھیں جب سورج کے اندر گرمی آ گئی ہو, یہ افضل اور بہتر ہے. لیکن اگر کوئی دونوں کو ملا کے پڑھ لیتا ایک ساتھ تو اس میں حرج نہیں ہے.
جی اگلی کون.
مسجد کے چندے سے امام مسجد انتظامیہ کی اجازت سے اپنے لیے چندہ استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟
جی کیا فرماتے ہیں؟ امام کا مسجد کا چندہ استعمال کرنا
کیا استعمال کرنا ہے؟ یعنی یہ تو بہت ساری اس کی صورت ہے نا. اگر ذاتی کو استعمال ہے کہ جو عرف میں ہے ہی نہیں,
صحیح,
تو اس کی تو شرعاً اجازت ہی نہیں ہے. تو واضح کرے نا کہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں,
صحیح,
کس مقصد کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. ویسے چندہ استعمال کرنے کی بہرحال اس طریقے سے اجازت نہیں ہوا کرتی.
ٹھیک ہے. جی اگلی کال.
احمد عبد اللہ قاری چکوال سے بات کر رہا ہوں. چھوٹی بچی ہے, 1 ماہ 1.5 ماہ کی ہے, تو اس کو لوگوں نے یعنی کہ رشتے داروں نے روپئے دیے ہیں یعنی کہ پیدا ہونے پہ یا عید پہ, تو وہ ہم یعنی کہ ترک کر سکتے ہیں؟
جی
دیکھیں, چھوٹی بچی یعنی 1.5 سال کی میں نے بیان کیا, تو اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ ایک تو جو اس کو رقم دی جاتی ہے جسے پیدا ہونے پر دی جاتی ہے یا اس کی چھٹی وغیرہ جو ہوتی ہے اس میں دی جاتی ہے, تو ایک تو ہوتا ہے واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رقم بچی کے لیے نہیں دی جا رہی بلکہ یہ اس کے والدین کے لیے دی جا رہی ہے, بڑی رقم دی ہے مثال کے طور پر, تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ماں باپ میں سے کسی ایک کے لیے, باپ کے رشتے داروں نے دیے تو باپ کے لیے دیے ہے, ماں کے رشتے داروں نے دیے تو ماں کے لیے دیے, یا جو عرف و رواج وہاں پر ہوتا ہے اس کے مطابق یہ ہوتا ہے. اور ایک ہوتی ہے کہ باقاعدہ بچوں کے لیے دی, مثلاً عید پر آئے تو اس کو 10 روپے 50 روپے یا 100 روپے جو وہاں کا رواج ہے اس کے مطابق اسے دے دیا. تو جو پہلی والی صورت ہے اس میں اگر وہ ماں باپ کے لیے دینا واضح ہوتا ہے کہ یہاں پر مقصود بچوں کو دینا نہیں بلکہ ماں باپ کو دینا ہے, تو ظاہر ہے کہ جس کو دیا گیا اسی کے لیے ہے, وہی استعمال کریں گے. اور جہاں پر یہ واضح نہیں یا یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بچی کو دیے گئے ہیں, اتنی رقم بچوں کو دی جاتی ہے عام طور پر, تو پھر وہ بچی کی ملک ہو جائیں گے جبکہ اس کے والد اس پر قبضہ کر لیں, یا بچہ ایسا ہو کہ جو خود قبضہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو والد صاحب پھر اس کے جو ہے وہ جو وکیل کے طور پہ جو قبضہ کیا, اب یہ اس رقم کو چاہیں تو بچے کی ضروریات کے اندر خرچ کریں اور چاہیں تو اس کو سنبھال کے رکھ دیں.
ٹھیک,
خود استعمال نہیں کر سکتے وہ.
ٹھیک جی, اگلی کال.
میرا نام محمد احمد فرید ہے اور میں جامعۃ المدینہ خانپور سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا مجہول قراءت کرنا جائز ہے؟
مجہول قراءت کرنا
جائز نہیں, جیسے والعصر پڑھتے ہیں بعض.
ٹھیک ہے,
تو یہ درست نہیں ہے اس طریقے سے. جو قرآن پاک پڑھنے کا معروف طریقہ کار ہے اسی کے طریقے سے قرآن پاک پڑھا جائے گا.
ٹھیک جی, اگلی کال.
اس حساب سے میرا سوال ہے کہ اوجری, جانور کی جو اوجری ہوتی ہے وہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟
جی, اوجری کھانا مکروہ تحریمی ہے, ناجائز ہے. شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص اوجری کھائے.
اسے اور بھی اس طرح کے اعضا ہیں جو معلومات تو نہیں ہوتی, اور فی زمانہ جس طرح کے حالات ہیں, تو اگر کوئی اب عدم توجہ کی وجہ سے یا اس کو پتہ ہی نہیں تھا وہ مطلب کھا گئے,
تو سیکھنا ضروری ہے. جب آپ گوشت کھا رہے ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کیا چیز کھا سکتے ہیں, کیا چیز نہیں کھا سکتے. تو 22 اعضا ہیں
جی
جن کا کھانا ممنوع ہے, اور تو اس کی تفصیل جو ہے وہ امیر السنت کا رسالہ ہے ابلغ گھڑ سوار, اس میں تفصیل موجود ہے کہ کیا کیا چیز جانور کی جو ہے وہ نہیں کھا سکتے. تو ان اعضا کو دیکھ لیں تو وہ نہیں کھا سکتے, اس کے علاوہ باقی کھا سکیں گے.
اچھا, اوجڑی اور بٹ جو ہوتی ہے
اس میں فرق ہے. بٹ الگ چیز ہے اور اوجڑی الگ چیز ہے. اس کو اس میں سے تو گلاف ہٹا دیتے ہیں پھر وہ بٹ نکلتا ہے. تو صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر تو سکوت فرمایا کہ اس کا حکم تو واضح نہیں, لیکن مخار الفتاوی کے اندر اس کو جائز لکھا ہے کہ اسے کھا سکتے ہیں.
جی, اگلی کال.
محمد سمیر انصاری ضیاکوٹ سیالکوٹ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا نہر کے پانی کے ساتھ میت کو غسل دیا جا سکتا ہے؟ دوسرا یہ سوال تھا میرا کہ اکثر اسلام بہنیں حج و عمرہ کی شہادت کے لیے جاتی ہیں, تو اس میں یہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بعض اسلام بہنوں کے ساتھ کوئی محرم ساتھ نہیں ہوتا, تو ان کو کسی گروپ کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے اور وہاں پر بتا دیا جاتا ہے کہ یہ محرم ہے. کیا اس طرح سے اس کا حج و عمرہ کرنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہر کے پانی سے غسل کرنا,
میت کو غسل دینا, ہاں تو جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اسے دے سکتے ہیں. نہر کا پانی پاک ہوتا ہے
صحیح,
تو اس سے غسل دیا جا سکتا ہے.
دوسرا,
اور دوسرا بالکل واضح بات ہے کہ باطل ہے. جو بھی شرعی سفر ہے, چاہے وہ عمرے کا ہو, مکہ مدینے کا ہو, یا کسی اور مقام کا ہو, جب شرعی سفر پر عورت جائے گی تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ محرم کے ساتھ ہی جائے گی. اب یہاں پاکستان سے یا کسی اور ملک سے وہ عرب شریف جا رہی ہے اور شرعی سفر اس کا موجود ہے, تو اس صورت میں اس پر لازم ہے کہ وہ محرم کے ساتھ ہی جائے گی. اگر اس کے بغیر گئی تو گناہگار ہوگی, بس اس کا جانا ہی ہوگا. جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا وہ پورا نہیں ہوگا, الٹا گناہگار ہوگی. تو سوچ لیں کہ یہ اس طرح کا جو کام کر رہے ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ حج و عمرے پہ جانے کا کیا ہے. جو عمومی طور پر کاروان والے ہوتے ہیں وہ صرف پیسہ کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں, اور اس طرح جو ہے وہ نامحرم کو محرم بنا دیتے ہیں اور جھوٹ لکھ دیتے ہیں, تو پھر آپ کا جانے کا فائدہ کیا؟
صحیح,
آپ وہاں کے سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول کے سفر اختیار کر رہے ہیں, ناجائز طریقے سے آپ جا رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے جا رہے ہیں, تو پھر وہ رضا اور وہ ثواب آپ کو کہاں سے حاصل ہوگا؟ تو اس لیے ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی عورت کسی محرم کے بغیر سفر اختیار کرے, اور یہاں تو پھر جھوٹ پہ جھوٹ یہ بولا جا رہا ہے, یہ اور زیادہ ناجائز ہے.
سب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے شوہر جو ہے عرب شریف میں ہے, اب عورت کو صرف یہاں سے وہ کہتے ہیں نا فلائٹ پکڑنی ہے اور وہاں اترنا ہے,
جائز نہیں ہے. سفر میں محرم کا ہونا ضروری نہیں ہے, ایسا نہیں کہ یہاں سے کسی محرم نے بٹھایا وہاں سے کسی محرم نے ریسیو کر لیا, یہ نہیں, بلکہ دوران سفر جو ہے یہ محرم کا ہونا یہ شرط ہے.
ندی چلے کے ناظرین, اس طرح کے ظاہر حالات واقعات یہ ہوتے ہیں, تو بعض اوقات جیسے جو ایجڈ ہوتی ہیں ہماری عورتیں وغیرہ جو اس طرح کی ہوتی ہیں, بچے ان کے دوسرے ملکوں میں ہیں, تو اس طرح آنا جانا ان کا وہ کروا دیا جاتا ہے, تو لہذا محرم کو ہونا ضروری ہے, یہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا. بعض اوقات اس طرح کی بے احتیاطیاں جو ہوتی ہیں اور شریعت کا جو حکم ہے, بعض اوقات یہ واضح بھی ہو جاتا ہے, اگرچہ حکم میں عمل کرنا ہے لیکن جہاز کے اندر یا ایئرپورٹ پر اگر طبیعت خراب ہو گئی یا کوئی معاملہ ہو گیا تو اب اس کو کون نمٹائے گا، وہ حل کس طرح ہوگا؟ بعض اوقات دنیا میں اس طرح کے تجربات بھی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اگر شریعت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ برکت ہی برکت ہے، اور ظاہر اللہ اس کے رسول کی اس میں اطاعت ہے، اور انشاءاللہ پھر جنت کا مجدہ بھی ہے۔ تو لہذا اپنی عقل سے معاملہ سوچنا کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور تو دو گھنٹے کی فلائٹ ہے پہنچ جائیں گے، لیکن راستے میں بہت سارے ایسے ایشوز آ جاتے ہیں کہ جو فی البتی اس وقت تو پتہ نہیں چلتے لیکن ہو جاتے ہیں، تو اس وقت پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی شریعت نے جو حکم دیا یہ صحیح تھا۔ جی اگلی کال۔
سوال میرا یہ ہے کہ اگر بندہ دو نفل پڑھے تو نفل کے بعد عالم دشری پڑھنے کے بعد صورت مزمل اور اس کے بعد صورت خلاص جاتوا پڑھ سکتا ہے، اور قیام سجود سجود میں صورت مزمل پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟
یعنی پہلی رکعت میں سورہ مزمل اور دوسرے میں
سورہ اخلاص۔
سورہ اخلاص اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ نفل کے اندر جو ہے وہ پہلی رکعت کے اندر سورت المزمل پڑھی اور دوسری رکعت کے اندر دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن رکوع اور سجود کے اندر قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر بھول سے پڑھا قرآن پاک اس میں تو سجدہ سہو لازم ہوگا، اور جان بوجھ کے پڑھا تو اس صورت میں جو ہے وہ نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔
ٹھیک جی اگلی کال۔
میرا نام قاسم کیوں، میرا سوال یہ تھا کہ اگر ایک انسان غسل کرتا ہے کیا غسل کر کے نماز پڑھ سکتا ہے یا وضو کے لیے لازمی؟
یہ فوراً بعد نماز اگر
اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بندہ جب غسل کرے گا تو جو شرعی طریقے سے غسل ہے کہ جس میں وضو کے اعضاء پر پانی بہ جاتا ہے،
صحیح،
جو حصے وضو میں دھونا فرض ہیں، ہاتھ دھونا، چہرہ دھونا، پاؤں دھونا، سر کا مسا کرنا، یہ تمام ادا ہو جاتے ہیں اور عمومی طور پہ ادا ہو جاتے ہیں، تو اس میں پھر اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔
جی اگلی کال۔
میں لذا عرض کرتا ہوں، دارال اہل سنت میں میرا سوال ہے کہ ٹیکس پر اگر چیز خرید کر کسٹمر کو بنا ٹیکس بیچنا جائز ہے یا ناجائز؟ حالانکہ دوسرے مارکیٹ میں بھی بہت سارے چیزیں ٹیکس بنا لے کر بیچتے ہیں، تو پھر ہم بھی اگر ٹیکس پر لیتے تو ہمیں وہ چیز مہنگی پڑتی ہے اور پھر بیچنے میں بھی مہنگی جاتی ہے، تو پھر کسٹمر ہمارے پاس نہیں آتے، تو کیا ہمارا یہ بنا ٹیکس خریدنا اور بیچنا جائز ہے؟
دیکھیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو طریقہ کار ہوگا وہ ملکی قانون کے خلاف ہی ہوگا،
جی،
کہ جب آپ کریں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کو ایسا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جس میں قانون کی خلاف ورزی ہو۔ شریعت مطہرہ ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ قانون کے جو شریعت سے نہیں ٹکراتے اس کے خلاف کیا جائے، قانون پر عمل کیا جائے جبکہ وہ شریعت مطہرہ کے سے ٹکراتے نہ ہوں، تو اس صورت میں آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے اس کی اجازت نہیں ملے گی آپ کو کہ جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی چیز آپ خریدیں، یہ ممنوع ہے، سخت ممنوع ہے۔ تو آپ ٹیکس ادا کر کے ہی وہ چیز لیں اور پھر اسی جو قیمت جو آپ کو بنتی ہے اسی میں آپ بیچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔
اچھا، ایک ایس ایم ایس میں تھوڑا اس کو تفصیل بھی عرض کروں گا۔ اس میں آپ جو اس طرح کے افراد ہوتے ہیں جو مرد و عورت کے مابین ہوتے ہیں، یعنی جن کا مرد ہونا یا عورت ہونا واضح نہیں ہوتا،
صحیح ہے،
ایک تو ان کی نماز جنازہ کا کیا حکم ہے، اور شریعت کے حوالے سے کیا یہ مکلف ہوتے ہیں؟
جی بالکل، یہ مکلف ہوتے ہیں اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور جو ہے وہ فرض کفایہ ہے ان کی نماز ادا کرنا بھی۔
صحیح۔ باقی ہم جیسے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں علاقوں کے اندر وہ پیسے کا جو حصول ہوتا ہے، پیسے مانگنا، گاڑیوں کے آگے کھڑے ہونا، اچھا لوگ فطری طور پر ڈرتے بھی ہیں، یار یہ بددعا دے دیں گے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں، ان میں ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو یہ مصنوعی بنتے ہیں، ایک تو قدرتی ہوتا ہے وہ ایک الگ ہے، اور یہ مصنوعی اس طرح کے ہوتے ہیں اور یہ حرام کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح اپنے آپ کو اپنی خلقت کو بگاڑ لینا ناجائز و حرام کام ہے، اور پھر اس کے بعد جو ان کی حرکتیں ہوتی ہیں، جو یہ جس طریقے سے بالخصوص اسٹاپ وغیرہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، سگنلز پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر تنگ کرنا یا چمٹ جانا یا جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنا، تو یہ سارا ناجائز و حرام ہے اور ایسو کو ہرگز نہیں دینا چاہیے، شران دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور ایسی کوئی بدعا اس طرح نہیں لگتی۔ بدعا تو اس صورت میں لگے نا کہ جب آپ نے کوئی قصور کیا ہو، آپ سے وہ مانگنے آئے، آپ نے اس کو جھڑک دیا، اس کو مار دیا، تو ایک الگ بات ہے، اس پر وہ بدعا دے تو پھر ایک آپ کا قصور ہے، لیکن وہ مانگنے آئے اور آپ نے نہیں دیا اس کو، نہ آپ جھڑک رہے ہیں نہ اس کو کچھ بول رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسو کو تو دینا ہی نہیں چاہیے، ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے. یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے جب ہی ان کی تعداد کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اگر ان کی حوصلہ افزائی نہ ہو تو اس صورت میں کوئی ان کو ایسی حرکتوں سے یہ باز آتے چلے جائیں گے. ہاں ایسا ہو کہ اب بسا اوقات بندہ اپنی عزت بچانے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی چمٹ گیا اس طرح کا ہے, کوئی ویسے ہی دوسرا کوئی بھکاری چمٹ گیا اور مانتا ہی نہیں, چھوڑ ہی نہیں تھا جان کو, تو اس صورت میں ویسے تو نہ دے لیکن اب اس کی عزت خراب ہو رہی ہے, تو اس صورت میں اگر وہ دیتا ہے تو اس کا دینا جائز ہے, لیکن وہ جو سامنے بھکاری لے رہا ہے یا یہ لے رہا ہے اس کا لینا یہ حرام ہے. تو بہرحال ان کی اس طرح کی باتیں, لوگ واقعی بہت ڈرتے ہیں کہ یہ بددعا دیں گے تو بددعا لگی جائے گی, تو ایسا نہیں ہے. بددعا تو کوئی بھی مظلوم دے گا تو وہ بددعا قبول ہے, تو جانور بھی دے گا, تو اس لیے اصل چیز یہ دیکھی جائے گی کہ آپ کا قصور کیا ہے, آپ نے کیا کیا. تو کوئی بھی مانگنے والا اگر آتا ہے, چاہے یہ ہو چاہے کوئی اور ہو, تو آپ احسن طریقے سے ٹال دیں, نہیں دینا آپ نے, آپ منع کر دیں. اور واقعی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیشاور ہے یعنی پروفیشنل کام کر رہے تو دیں نہ آپ, لیکن جھاڑے نہیں, جھڑکے نہیں, ڈانٹے نہیں, مارے نہیں. بعض لوگ کرتے ہیں اس طریقے سے, دھکا دے دیتے ہیں اور بری طریقے سے ڈانٹ دیتے ہیں, اس سے گریز کریں اور آپ اپنے طور پہ اس سے معذرت کر لیں, اس کو جواب ہی نہ دیں.
صحیح جی, اگلی کال لیں گے.
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں نہیں بیٹھا اور چوتھی رکعت میں اسے سجدہ سہو یاد نہیں رہا, اس نے سلام پھیر دیا, تو اس کے لیے کیا ہوگا میں نماز کا, اس کی نماز ہو جائے گی؟
اگر تو اس نے نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا, یعنی ایسا کام نہیں کیا کہ جو نماز میں نہیں کیا جاتا, نماز کے برخلاف وہ کام ہوتا ہے, مثلا کھانا کھانا شروع کر دیا یا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا, مسجد سے باہر نکل گیا, اور یا کسی نے سلام کیا, سلام کا جواب دے دیا, کسی سے گفتگو کرنا شروع کر دی, تو یہ سارے نماز کے منافی کام کہلاتے ہیں. اگر تو اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا, بیٹھا سلام پھیرا, اسے فوراً یاد آ گیا کہ مجھ پر تو سجدہ سہو لازم تھا, تو وہ سجدہ سہو کرے اور پھر اس کے بعد التحیات پڑھے, التحیات پڑھ کے پھر وہ سلام پھیرے گا تو اس کی نماز یہ ہو جائے گی. ہاں اگر اس نے کوئی ایسا کام کر لیا کہ جو نماز کے منافی ہے, کھانا کھا لیا, کسی سے گفتگو کر لی, کسی کو سلام کر دیا, سلام کا جواب دے دیا, یا اٹھ کے مسجد سے باہر نکل گیا, تو اس صورت میں اب وہ نماز اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی, واجب الادا ہوگی اس کے اوپر.
مدی چل کے نازل سلسلہ ہوا, بہت سارے مسائل ہمیں سیکھنے کو ملے. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مدی چینل دیکھتے رہیے, یہ سلسلے دیکھتے رہیں, انشاءاللہ آپ کے علم میں بتدریج اضافہ ہوتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جانے
مسائل دو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھیں.